بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو. یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے. یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے. سورہ انفال کی 12 سے 14 تک کی آیات تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسکری. سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرمائیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام کے تو پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے چھروکے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ پروگرام خلقت کی رانائیہ سماعت فرمائیں گے, جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا. اس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے آپ سن سکیں گے, اور سامعین ایرانی فن تعمیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اچھا ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے, اور تنہائی برے ہم نشین سے بہتر ہے. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہے, تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. مراکش میں تباہ کن اور خوفناک زلزلہ, 800 سے زائد افراد جاں بحق, سینکڑوں دیگر زخمی, عمارتیں زمین بوس, بجلی اور مواصلاتی نظام مفلوج. نئی دہلی میں G20 کا سربراہی اجلاس, دنیا بے اعتمادی کے بحران سے گزر رہی ہے, اسے ختم کرنا ضروری ہے. افتتاحی تقریب سے ہندوستانی وزیراعظم کا خطاب. JIT نے لاہور جناح ہاؤس پر حملے اور جلاؤ گھیراؤ کے واقعے پر PTI چیئرمین عمران خان کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے. ترقی یافتہ اور صنعتی ملکوں کی مفاد پرستانہ پالیسیوں سے ماحولیات کو خطرناک حد تک نقصان پہنچ رہا ہے. تہران میں بین الاقوامی کانفرنس میں صدر مملکت ابراہیم رئیسی کا خطاب. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. مراکش میں تباہ کن زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی ہے. موصولہ رپورٹ کے مطابق مراکش کے نیشنل جیو فزکس انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ زلزلے کی شدت ریشٹر اسکیل پر تقریباً 7 تھی. اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق اس تباہ کن زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر چکی ہے, جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہیں اور بڑی تعداد میں ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں, جس کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. علاقے میں زلزلے کے بعد آفٹر شاکس بھی محسوس کیے جا رہے ہیں. زلزلے سے بڑی تعداد میں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں, جبکہ بہت سی تاریخی عمارتیں بھی منہدم ہو گئیں. مواصلاتی نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے, اور بجلی کی سپلائی منقطع ہونے سے خوفزدہ شہریوں نے رات سڑکوں پر اندھیرے میں گزاری. آفٹر شاکس کا سلسلہ تحال جاری ہے. رباط, کاسابلانکا اور دیگر شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ملبے میں دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے اور امدادی کاموں کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ لوگ اپنی مدد آپ کے طور پر ملبے کے نیچے دبے لوگوں کو نکالنے کا کام کر رہے ہیں. شدید زلزلہ مراکش کے پہاڑی علاقے اٹلس میں آیا, جس کا مرکز مراکش کے جنوب مغرب میں 75 کلومیٹر دور تھا اور اس کی گہرائی 18.5 کلومیٹر تھی. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے مراکش میں آنے والے اس خوفناک زلزلے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی ہلاکت پر مراکش کی حکومت اور عوام کو تعزیت پیش کی ہے۔ نئی دہلی میں G20 کا سربراہی اجلاس شروع ہو گیا ہے، جس کی سربراہی ہندوستان کر رہا ہے۔ G20 کے سربراہی اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ نئی دہلی کے پرگتی میدان میں نو تعمیر بھارت مڈ پم میں ہندوستان کی صدارت میں 19 ممالک، یورپی یونین، افریقی یونین، 9 خصوصی مہمان ممالک، 3 علاقائی اور 11 بین الاقوامی تنظیموں کے رہنما حصہ لے رہے ہیں۔ ہندوستانی وزیراعظم نے اپنے افتتاحی خطاب میں مراکش میں آنے والے زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ اور مراکش کی حکومت سے تعزیت کا اظہار کیا۔ G20 کے اجلاس میں شریک عالمی رہنماؤں کو خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی وزیراعظم نے کہا کہ 21ویں صدی کا یہ وقت پوری دنیا کو نئی سمت دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ کے بعد دنیا میں ایک بڑا بحران عدم اعتماد کا پیدا ہوا، اور جنگ نے عدم اعتماد کے اس بحران کو مزید گہرا کر دیا۔ ہندوستانی وزیراعظم نے کہا کہ جب ہم کووڈ کو شکست دے سکتے ہیں تو عدم اعتماد کے بحران پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلی اور NDA کے کنوینر چندر بابو نائیڈو کو مالی بدعنوانی کے ایک کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جنوبی ریاست آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلی کو کرپشن کے ایک کیس میں 9 ستمبر کی صبح گرفتار کیا گیا۔ ریاست آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلی کو ننڈیلا کے علاقے سے CID نے گرفتار کیا۔ CID کے محکمے نے اعلان کیا ہے کہ ان کی ضمانت پر رہا اعلان کیا ہے کہ سابق وزیر اعلی ضمانت پر رہا ہو سکتے ہیں۔ 9 مئی کو لاہور میں جناح ہاؤس پر حملے اور جلاؤ گھیراؤ کے واقعات میں PTI کے چیئرمین عمران خان کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق جناح ہاؤس پر جلاؤ حملے اور جلاؤ گھیراؤ کی تحقیقات کرنے والی JIT نے چیئرمین تحریک انصاف کو واقعے کا ذمہ دار قرار دیا۔ JIT نے شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور عمران خان کی بہنوں سمیت PTI کے دیگر رہنماؤں کو بھی قصوروار قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ JIT کی ٹیم نے اپنی تفتیش مکمل کر لی ہے۔ JIT کی ٹیم نے چیئرمین PTI کو 3 دفعہ شامل تفتیش کیا، جبکہ اس ٹیم نے اٹک جیل میں بھی عمران خان کا بیان ریکارڈ کیا تھا۔ واضح رہے کہ عمران خان اور PTI پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ جناح ہاؤس لاہور یا GHQ پر حملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس حملے کے بہانے PTI کے رہنماؤں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ عمران خان ابھی بھی اٹک جیل میں قید ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک یا وہ ممالک کے جو صرف اپنے مفادات اور صنعتی ترقی کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنے مفادات سے سمندر، خشکی، پانی اور زمین کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ گرد و غبار اور ریت کے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے بین الاقوامی اجلاس آج تہران میں شروع ہوا۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے بھی اس بین الاقوامی اجلاس میں شرکت اور تقریر کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران اقوام متحدہ کے تعاون سے اس بین الاقوامی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے گرد و غبار اور ریت کے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے ہونے والے اس بین الاقوامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گرد و غبار کے پھیلنے کی ایک وجہ بلا شبہ پانی کے ذخائر کا غلط اور غیر منصفانہ استعمال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک یا وہ ممالک کے جو صرف اپنے مفادات اور صنعتی ترقی کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنے اقدامات سے سمندر، خشکی، پانی اور زمین کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، اور یہ وہ ظلم ہے کہ جو انسان کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ صدر مملکت نے مشترکہ سوچ، ہم آہنگی اور ممالک کی شرکت کو اس مشترکہ درد کا علاج قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ نے قراردادیں پاس کی ہیں اور علاقائی اور بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں نے اس حوالے سے اقدامات کیے ہیں کہ جن کی تعریف کی جانی چاہیے، لیکن اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ترقی یافتہ ممالک تسلط پسندانہ نظام اور تسلط پسند ممالک نے، جو صرف صنعتی اور فوجی طاقت کے بارے میں سوچتے ہیں، ان قراردادوں پر کتنی توجہ دی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ماحولیات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کی ضمانت ہونی چاہیے، ورنہ طاقتور ممالک ماحولیات کو خطرے سے دوچار کر دیں گے۔ عراقی وزیر اعظم محمد شیا سودانی نے جمعے کی رات ایران کے ایک میڈیا وفد سے ملاقات کی۔ رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں اسلامی جمہوری ایران کے میڈیا وفد نے اربعین حسینی کے موقع پر عراق کی جانب سے کروڑوں ایرانی و غیر ایرانی زائرین کی میزبانی اور انہیں خدمات پیش کیے جانے پر عراقی حکومت اور عوام کی قدردانی کی۔ ایران کے میڈیا وفد نے تاکید کی کہ اربعین حسینی کے موقع پر زائرین کی اتنی بڑی تعداد کی میزبانی اور نظم و ضبط اور اعلی پیمانے پر انتظامات کو مسلمانان عالم نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایرانی وفد نے دونوں ملکوں کے درمیان میڈیا روابط اور مختلف شعبوں میں ہم آہنگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل دونوں ملکوں کے قومی مفادات میں اضافے کا باعث بنا ہے۔ اس ملاقات میں عراقی وزیراعظم نے بھی کہا کہ ان کا ملک علاقائی نظریات میں یکجہتی کی پالیسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے ایران کے میڈیا وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں اسلامی و پڑوسی ملکوں کے مستحکم تاریخی تعلقات اور مشترکہ مذہبی و سماجی بندھن کو ایران اور عراق کی قوموں کے درمیان برادرانہ تعلقات کی تقویت کا موجب قرار دیا۔ خواتین اور گھرانوں کے امور میں ایران کی نائب صدر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایک مراسلے میں فرانسیسی اسکولوں میں عبایا کے استعمال پر عائد کی جانے والی پابندی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ایران کی نائب صدر انیسا خزلی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور انسانی حقوق کے سربراہ کے نام اپنے مراسلوں میں لکھا ہے کہ پابندی سے متعلق فرانسیسی حکومت کا اقدام نہ صرف انفرادی و مذہبی آزادی کے خلاف ہے، بلکہ یہ اقدام فرانس میں مذہبی اقلیتوں پر مزید دباؤ اور ان کی اذیت و آزاری کا بھی باعث بنے گا۔ انہوں نے لکھا کہ فرانس کے اس اقدام سے اس ملک میں باحجاب طالبات حجاب کے استعمال کے حق سے محروم ہونے کی بنا پر، جو کہ ان کی مذہبی عقیدے کا حصہ ہے، سے کسی ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور ہو جائیں گی، اور تعلیم اور مذہب میں تعلیم چھوڑنے کی بنا پر یہ طالبات سب کے تعلیم یافتہ بننے کے حق سے بھی محروم ہو جائیں گی۔ انہوں نے تعلیم و مذہبی امور میں آزادی کے بارے میں پایا جانے والا دوہرا معیار ختم کیے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن میں غاصب حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں پر حملہ کر کے دسیوں فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں شیخ جراح علاقے میں احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر حملہ کیا اور ان کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا اور صوتی دھماکے کیے، جس کے نتیجے میں دسیوں فلسطینی زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب فلسطینیوں نے مشرقی قلقیلیہ میں واقع کفر قدوم میں صہیونی بستی بنائے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں نے ان فلسطینیوں پر بھی حملہ کیا جس میں تین فلسطینی صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں زخمی اور دسیوں دیگر آنسو گیس کے استعمال کے نتیجے میں دم گھٹنے کی شکایت سے دوچار ہو گئے اور ان کی حالت بگڑ گئی۔ متحدہ عرب امارات میں ایک ہیلی کاپٹر سمندر میں گر گیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اس حادثے کے بارے میں اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیٹی نے کہا ہے کہ ایرو گلف کمپنی کا یہ ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز کے دوران سمندر میں گر گیا۔ یہ ہیلی کاپٹر تربیتی مشن پر آل مکتوب ہوائی اڈے سے اڑا تھا۔ اس حادثے میں ہیلی کاپٹر میں مصر اور جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے دو پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ سمندر سے نکال لیا گیا ہے، جبکہ پائلٹوں کی تلاش کا کام جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے جناب حسین تقوی۔ سامعین، ہندوستان میں G20 کا سربراہی اجلاس جاری ہے۔ اس اجلاس کے تناظر میں ہمارے ساتھی حسین تقوی نے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار جلیل مہدی صاحب سے گفتگو کی ہے، لیجیے سماعت فرمائیے۔
جلیل مہدی صاحب، اس وقت ہندوستان میں G20 کا چوٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس کی اہمیت علاقائی اور عالمی سطح پر بہت زیادہ ہے۔ آپ کا اس اجلاس کے حوالے سے کیا تجزیہ ہے کہ ہندوستان میں اس کا منعقد ہونا، اس کے اثرات جو آئندہ پڑیں گے، اور خود ہندوستان کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ اجلاس؟
دیکھیں، ہندوستان کے لیے تو اس کی بہت زیادہ افادیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہندوستان میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہندوستان کی جو فورن پالیسی ہے، ہندوستان کی جو سیکیورٹی پالیسی ہے، اور جو بین الاقوامی سطح پر جو انڈیا کا پروفائل ہے وہ دن بدن جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ہندوستانی معیشت جو ہے عالمی سطح پر اس کا جو اثر ہے، اس کی جو افادیت ہے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اور G20 جو ہے اس میں انڈیا کی رکنیت، اور اب تو پریزیڈنسی چل رہی ہے G20 میں انڈیا کی، تو اس میں جو ہے انڈیا اس میں میکسیمم گینز اپنے لیے جو ہے اخذ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں، ابھی جو G20 کا پروگرام ہو رہا ہے، اس سے پہلے کسی اور ملک میں اتنی شان سے نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی جی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو جوڑ رہی ہے جو نیکسٹ ایئر الیکشنز ہیں، لوک سبھا الیکشنز ہندوستان میں، اس میں جو ہے ایک ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے بھی G20 کا استعمال کر رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں، لگ بھگ 50 ڈفرنٹ لوکیشنز پہ ہندوستان میں جو ہے G20 کے پروگرامز ہو رہے ہیں، اور دلی تو لگ بھگ 3 دنوں سے بند ہی ہے، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے ایک بڑی شان و شوکت سے جو ہے G20 کا اجلاس ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ چیز، دوسرا جو ہے گورنمنٹ کے لیے ایک اور اہم چیز جس میں آپ دیکھیں جو مین اپوزیشن پارٹی ہے، کانگریس نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے، اس میں یہ ہے کہ G20 میں ہندوستان کو ایک بہت بڑی جو ہے سارے جو G20 کے ممالک ہیں ان سے، چائنا بغیر، ان سے ایک کمٹمنٹ لے رہے ہیں تاکہ سیکورٹی کاؤنسل کو جو ہے اس کو بڑھایا جائے، جس میں انڈیا کو ایک پرماننٹ سیٹ ملے۔ تو وہ بھی انڈیا کے ایک ایجنڈا میں ہے، اور G20 کا اجلاس ہندوستان کی صدارت میں ہندوستان میں ہونا، نئی دہلی میں ہونا، تو اس میں جو ہے ایک بہت اہم یہ سٹیپ ہے، میں کہوں گا ایک پروگریسو سٹیپ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیکھیں G20 میں ہندوستانی پرائم منسٹر مودی نے بائیلیٹرل جو مختلف ممالک کے ساتھ جو میٹنگز کی ہیں، ان میں ڈیفنس کوآپریشن، ملٹری کوآپریشن، اکنامک کوآپریشن جو ہے اہم ایجنڈا ہے۔ جیسے US پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ ان کی میٹنگ میں جو ہے یہ بہت ہی ایک اہم ایجنڈا تھا۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو انڈیا اس کو ایک بہت اہم جو ہے پلیٹ فارم کے طور پہ یوز کر رہا ہے، فارن پالیسی کے لیے بھی اور ڈومیسٹک پالیسی کے لیے بھی۔
بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان ایک ابھرتی ہوئی اقتصادی طاقت میں تبدیل ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ G20 کا اجلاس، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، بی جے پی کی حکومت جو ہے اس کو اپنے پارٹی مفادات کے حوالے سے بھی مد نظر رکھے ہوئے ہے۔
ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے G20 کے اجلاس کو کسی بھی ملک نے اتنا زیادہ اپنی جو ہے ڈومیسٹک پالیٹکس میں الیکشنز کے لیے اتنا زیادہ جو ہے جو بین الاقوامی سطح پر جو انڈیا کا پروفائل ہے وہ دن بدن جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ہندوستانی معیشت جو ہے عالمی سطح پر اس کا جو اثر ہے، اس کی جو افادیت ہے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اور G20 جو ہے اس میں انڈیا کی رکنیت، اور اب تو پریزیڈنسی چل رہی ہے G20 میں انڈیا کی، تو اس میں جو ہے انڈیا اس میں میکسیمم گینز اپنے لیے جو ہے اخذ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں، ابھی جو G20 کا پروگرام ہو رہا ہے، اس سے پہلے کسی اور ملک میں اتنی شان سے نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی جی کی جو گورنمنٹ ہے، وہ اس کو ایک اس کو جوڑ رہی ہے جو نیکسٹ ایئر الیکشنز ہیں لوک سبھا الیکشنز ہندوستان میں, اس میں جو ہے ایک ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے بھی جی ٹوینٹی کا استعمال کر رہی ہے. تو آپ دیکھیں لگ بھگ 50 ڈفرنٹ لوکیشنز پہ ہندوستان میں جو ہے جی ٹوینٹی کے پروگرامز ہو رہے ہیں, اور دلی تو لگ بھگ 3 دنوں سے بند ہی ہے, اور اس میں بہت زیادہ جو ہے ایک بڑی شان و شوکت سے جو ہے جی ٹوینٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. ایک تو وہ چیز, دوسرا جو ہے گورنمنٹ کے لیے ایک اور اہم چیز جس میں آپ دیکھیں جو مین اپوزیشن پارٹی ہے کانگریس نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے, اس میں یہ ہے کہ جی ٹوینٹی میں ہندوستان کو ایک بہت بڑی جو ہے سارے جو جی ٹوینٹی کے ممالک ہیں ان سے چائنا بغیر ان سے ایک کمٹمنٹ لے رہے ہیں تاکہ سیکورٹی کاؤنسل کو جو ہے اس کو بڑھایا جائے جس میں انڈیا کو ایک پرماننٹ سیٹ ملے, تو وہ بھی انڈیا کے ایک ایجنڈا میں ہے. اور جی ٹوینٹی کا اجلاس ہندوستان کی صدارت میں ہندوستان میں ہونا, نئی دہلی میں ہونا, تو اس میں جو ہے ایک بہت اہم یہ سٹیپ ہے, میں کہوں گا ایک پروگریسو سٹیپ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیکھیں جی ٹوینٹی میں ہندوستانی پرائم منسٹر مودی نے بائیلیٹرل جو مختلف ممالک کے ساتھ جو میٹنگز کی ہیں ان میں ڈیفنس کوآپریشن, ملٹری کوآپریشن, اکنامک کوآپریشن جو ہے اہم ایجنڈا ہے. جیسے یو ایس پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ ان کی میٹنگ میں جو ہے یہ بہت ہی ایک اہم ایجنڈا تھا. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو انڈیا اس کو ایک بہت اہم جو ہے پلیٹ فارم کے طور پہ یوز کر رہا ہے فارن پالیسی کے لیے بھی اور ڈومیسٹک پالیسی کے لیے بھی.
سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اب ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب تصور میں آپ آتے ہیں, جب تصور میں آپ آتے ہیں, دل کے ناسور جگمگاتے ہیں, دل کے ناسور جگمگاتے ہیں. کوئی پوچھے ستاروں سے کوئی پوچھے تو ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں, کس کے انوار جھل ملاتے ہیں, رہ روے عشق کیف و مستی ہے, رہ روے عشق کیف و مستی ہے, بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں, بے خودی میں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 18 شہریور، 23 صفر اور 9 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ نو ستمبر سن 572 عیسوی کو دو طاقتور سلطنتوں ایران اور روم کے درمیان 7 سالہ جنگ کے نام سے مشہور جنگیں شروع ہوئیں۔ ان جنگوں کا آغاز ایران کے مغربی علاقوں پر قبضے کے لیے روم کے بادشاہ جسٹینین کے حملے سے ہوا۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان نے 7 سالہ جنگ کے بعد جسٹینین کو بھاری شکست دی، جس کی بنا پر اسے مجبوراً استعفیٰ دینا پڑا اور اس کی جگہ تیبیریس روم کا بادشاہ بن گیا۔ رومیوں نے ایران کو 45,000 سونے کے سکوں کے برابر تاوان ادا کیا، جس کے بعد سن 579 میں یہ جنگیں ختم ہو گئیں۔ تیئیس صفر سن 1301 ہجری قمری کو ایران کے عظیم عالم دین اور فقیہ شیخ محمد باقر آغا نجفی اصفہانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1234 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور ابتدائی دینی تعلیم اصفہان میں مکمل کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف تشریف لے گئے۔ نجف سے واپس آ کر اصفہان میں انہوں نے سکونت اختیار کی اور درس و تدریس اور تالیفات کا سلسلہ شروع کیا۔ نو ستمبر سن 1945 عیسوی کو چین پر قبضہ کرنے والے جاپانی فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے تحت جاپان کے 1,000,000 فوجیوں نے جاپان کے اس وقت کے شہنشاہ ہیرو ہیٹو کے حکم پر ہتھیار ڈال دیا اور اس طرح چین اور جاپان کی تاریخی جنگ اختتام کو پہنچی۔ یہ کامیابی مسلح کمیونسٹ فوجیوں اور چین کے سرکاری فوجیوں کے اتحاد کا نتیجہ تھی، لیکن جاپان کی شکست کے بعد کمیونسٹوں اور سرکاری فوجیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد کمیونسٹوں نے پورے چین پر قبضہ کر لیا اور وہاں کمیونسٹ نظام رائج کر دیا۔ نو ستمبر سن 1948 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے اور جزیرہ نمائے کوریا کی تقسیم کے بعد شمالی کوریا نے آزادی کا اعلان کیا۔ اس ملک پر بارہا دیگر اقوام نے قبضہ کیا ہے۔ جاپان نے سن 1905 میں اس ملک پر قبضہ کیا، جو اس ملک کے عوام کی متعدد انقلابی تحریکوں کے باوجود دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک باقی رہا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی کوریا کے آزادی پسندوں نے جاپان کے خلاف تحریک چلائی اور اتحادیوں نے انہیں آزادی دلانے کا وعدہ کیا، لیکن سن 1945 میں پورٹس ڈیم اور یالٹا کانفرنسوں کے فیصلے کے مطابق شمالی کوریا پر روس کا اور جنوبی کوریا پر امریکہ کا قبضہ ہو گیا۔ بالآخر جنوبی کوریا کے اعلان آزادی کے ایک مہینے کے بعد 9 ستمبر 1948 کو شمالی کوریا نے بھی آزادی کا اعلان کر دیا۔ شمالی کوریا کا رقبہ 1,20,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے اور روس، چین اور جنوبی کوریا اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ اٹھارہ شہریور سن 1348 ہجری شمسی کو عصر حاضر کے ایرانی مصنف اور نقاد جلال آل احمد کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1302 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے سن 1325 ہجری شمسی میں ادب میں تہران یونیورسٹی میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے پر آشوب دور میں سیاست میں قدم رکھا اور اخبارات میں لکھنا شروع کیا۔ جلال آل احمد نے سن 1332 ہجری شمسی سے سنجیدگی کے ساتھ تحقیق، تالیف اور تدریس کا کام شروع کیا اور تنقیدی مضامین اور افسانے لکھے۔ افسانہ نویسی میں ان کا اپنا ایک خاص انداز تھا۔ ایران کے مذہبی معاشرے پر مغرب کے اثرات سے ان کو تشویش تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی کتاب غرب زدگی لکھی اور مغربی اثرات کے خطرے سے خبردار کیا۔ انہوں نے اس مسئلے کا حل اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا بتایا۔ 9 ستمبر سن 1976 عیسوی کو چین کے رہنما ماؤ زے تونگ انتقال کر گئے۔ وہ سن 1893 میں پیدا ہوئے اور 1921 میں اپنے بعض ہم خیال ساتھیوں کے ساتھ مل کر چین کی کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ کمیونسٹوں نے سن 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ماؤ زے تونگ نے اپنے دور حکومت میں چین میں ایک طاقتور مرکزی حکومت قائم کی۔ کمیونزم کے بارے میں ان کے نظریات مارکس اور لینن کے بعض نظریات سے مختلف تھے۔ ان کے نظریات ماؤزم کے نام سے مشہور ہیں۔ نو ستمبر سن 2001 عیسوی کو افغانستان کے ایک اہم کمانڈر اور برہان الدین ربانی کی حکومت کے وزیر دفاع احمد شاہ مسعود کو قتل کر دیا گیا۔ احمد شاہ مسعود نے افغانستان میں کمیونسٹوں کے برسر اقتدار آنے اور اس کے بعد سن 1979 میں افغانستان پر سوویت فوج کے قبضے کے بعد افغانستان کے شمالی پہاڑوں میں اغیار کے خلاف جنگ شروع کی۔ انہیں فوجیوں کی کمان میں اتنی مہارت حاصل تھی کہ طالبان سمیت سوویت فوجی اور ان کے تمام مخالفین ان کے علاقے درے پنشیر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ اس بنا پر احمد شاہ مسعود شیر پنشیر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
علم اور سائنس میں جس قدر پیش رفت اور ترقی ہوتی جاتی ہے، اسی قدر انسان پر نئی چیزیں منکشف ہوتی جاتی ہیں اور انسان کے سامنے معرفت خدا کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے علمی ترقی کے ثمرات کے حصول کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے عظیم ترین ثمرے یعنی خداوند تعالیٰ کی معرفت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ بیولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر وینچر نے سائنس ایمان کی پشت پناہ نامی اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ سائنس کی دنیا میں ہونے والا ہر نیا انکشاف ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے، اور معرفت خدا اور توحید کے عظیم افکار شرک کی جگہ لے لیتے ہیں۔ خداوند تعالی نے سورہ فصیلات کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ہے، ہم عنقریب ان کو آفاق اور ان کے اپنے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے۔ اس آیت کی روح سے آدمی کے اندر بھی خداوند تعالیٰ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام خلقت کی رانائیاں میں ہم انسان میں پائی جانے والی خداوند تعالیٰ کی تدبیر کی نشانیوں، خاص کر خون کی گردش اور دل کے حیرت انگیز نظام پر نظر ڈال رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے خون کی گردش کا نظام اس انداز میں بنایا ہے کہ انسانی بدن میں موجود سب سے چھوٹے عضو تک کو زندگی کا ضروری سامان فراہم کرتا ہے۔ خون مختلف مواد اور عناصر پر مشتمل ہوتا ہے۔ خون کا 80% حصہ پانی ہوتا ہے۔ خون کے دوسرے ترکیبی عناصر میں سے نمک، پوٹاشیم، کیلشیم، لوہے، شکر، چربی اور مختلف گیسوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ خون میں دو طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حیات پائی جاتی ہے، اور خون کا زیادہ تر حصہ انہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کو سفید خلیے اور سرخ خلیے کہا جاتا ہے، اور یہ زرد رنگ کے پلازما نامی مائع یا سیال مادے میں پائے جاتے ہیں۔ سرخ خلیے خون کی سرخی کا موجب ہوتے ہیں۔ ایک ملی میٹر مکعب خون میں تقریباً 5 ملین سرخ خلیے پائے جاتے ہیں۔ سفید خلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ہر ملی میٹر مکعب خون میں یہ تقریباً 6000 ہوتے ہیں۔ سفید خلیے فوجیوں کی طرح ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں اور جراثیم کے حملے کی صورت میں پوری قوت کے ساتھ بدن کا دفاع کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو انسان کے بدن کے دفاع میں خود نابود ہو جاتے ہیں۔ سرخ خلیے بدن کے تمام خلیوں تک آکسیجن کو پہنچانے اور زہریلے مواد کو اکٹھا کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی یہ تغذیہ کی تقسیم کا کام انجام دیتے ہیں، اور یہ اپنا کام اس قدر عمدہ طریقے سے انجام دیتے ہیں کہ بدن کے کروڑوں خلیوں میں سے ایک خلیہ بھی سرخ خلیوں کی سروس سے محروم نہیں رہتا ہے۔ خون کی ترسیل کے نظام کے ایک انتہائی اہم عضو کی جانب اشارہ کرنا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ خون پہنچانے کے کام کے سلسلے میں اس عضو کا کلیدی کردار ہے، اور اس عضو کا نام ہے دل۔ دل کا وزن تقریباً 50 گرام سے 300 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ پمپ کی طرح انتہائی عجیب قوت کے ساتھ دن رات، حتیٰ اس وقت بھی جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے، کام انجام دیتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں ہے۔ دل دن رات میں مسلسل موزون آواز کے ساتھ اور منظم انداز میں 10,000 سے زیادہ مرتبہ دھڑکتا ہے، اور 75 سال میں تقریباً 3 ارب مرتبہ اس عمل کا تکرار ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دل کو کس قدر دقیق اور پائیدار بنایا گیا ہے کہ یہ ایسی حیرت انگیز طاقت کا حامل ہے کہ اس قدر کام کے باوجود بھی اس میں اور اس کی کارکردگی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ دل انسان کے بدن کے حساس ترین اعضاء میں سے ایک ہے۔ دل کی دھڑکن کی تعداد عمر کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر کے مختلف حصوں میں اس کے مختلف ہونے کا راز اور حکمت کیا ہے؟ اس بات پر غور کرنے سے تخلیق کا ایک اور راز منکشف ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا تعلق براہ راست انسانی بدن کی ضروریات سے ہوتا ہے، یعنی انسانی بدن کی اہم ضروریات جس قدر زیادہ ہوتی ہیں، اسی قدر خون کی گردش تیز اور دل کی دھڑکن زیادہ اور تیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں کہ جب بدن کے خلیے کمزور ہوتے ہیں، دل کی دھڑکن اور خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ورزش اور سخت جسمانی سرگرمی کی وجہ سے خلیوں کی فعالیت بڑھ جاتی ہے، بدن کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور تصفیہ کا عمل تیز انجام پاتا ہے۔ انسان کا دل ہر دھڑکن میں تقریباً 130 سینٹی میٹر مکعب خون کو پمپ کرتا ہے۔ بدن کے تمام حصوں میں دل جس طرح خون پہنچاتا ہے، اس پر فزیولوجی کے ماہرین اور ڈاکٹر انگشت بدندہ ہیں۔ انسان کے سانس لینے کے نظام میں خون کے تصفیہ کا عمل انجام پاتا ہے۔ انسان کے بدن میں موجود سانس کا نظام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ 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 اللہ
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم حسب معمول پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار نوائے وقت کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئیڈیو لیکس انکوائری کمیشن ججز کے خلاف سابق حکومت کا اعتراض، مسترد درخواست عدلیہ پر حملہ۔ سپریم کورٹ، مارکیٹ $30 ارب سکڑ گئی، گیس مہنگی کریں گے سرکاری ادارے بوجھ، نگراں حکومت۔ انتخابی شیڈول کا اعلان فوری ہونا چاہیے، تاخیر کا سوال الیکشن سے بھاگنے والوں سے کیا جائے، بلاول۔ اور کسی بلاک کا حصہ نہیں امریکہ، چین کے ساتھ یکساں تعلقات چاہتے ہیں۔ نگراں وزیر خارجہ۔ اور سامعین، پاکستان کے ہی ایک معروف اخبار روزنامہ جنگ کے آج کے ایک کالم کا عنوان ہے، چنگاری شولہ بن سکتی ہے۔ کالم نویس رعوف حسن لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ ہو چکا ہو، لیکن سانحات کا محیب تسلسل اب بھی جاری ہے۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اس وقت قدم کس منزل کی طرف اٹھ رہے ہیں، اس سفر کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور ملک کو مزید کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ غیر یقینی پن کی صورتحال سے ماحول پہلے ہی بوجھل ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس ستم زدہ قوم کے ساتھ ابھی کیا کچھ ہونا باقی ہے، جبکہ اس وقت بھی یہ ایسے مسائل میں گھری ہوئی ہے جو اس کی سلامتی کے لیے خطرناک ہیں۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ ہم ایک نگراں حکومت رکھتے ہیں جس کا آئین میں درج کام 90 دن میں انتخابات کرانا اور اقتدار مینڈیٹ حاصل کرنے والی حکومت کے حوالے کرنا ہے۔ تاہم موجودہ نگراں حکومت اس ضمن میں کچھ بھی کرتی دکھائی نہیں دے رہی، اس کے بجائے یہ ایسے کام کر رہی ہے جیسے یہ غیر معینہ مدت تک حکومت میں رہے گی، جبکہ انتخابات کے انعقاد کا کوئی شائبہ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہ دو صوبائی حکومتوں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نقش قدم پر چلتے دکھائی دے رہے ہیں، جو آئین کے تقاضے کے برعکس اپنی طے شدہ مدت سے کہیں زیادہ تجاوز کر چکی ہیں۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ 3 ماہ کی تاخیر سے آیا۔ اس فیصلے میں ایسا کرنے والوں کو آئین کی پامالی کا مرتکب ٹھہرایا گیا، لیکن انہیں سزا نہیں سنائی، اس لیے عدالت عالیہ کی طرف سے غیر آئینی قرار دیے جانے کے باوجود وہ غیر قانونی طاقت اور اختیار دھڑلے سے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ عدلیہ کو مکمل طور پر غیر متعلق کیا جا چکا۔ کئی ایک مثالیں ہیں کہ جب ملزمان کو ایک عدالت نے ضمانت دی تو سیکورٹی اہلکاروں نے کسی اور کیس میں فوراً گرفتار کر لیا، حتیٰ کہ ان کیسز میں بھی جن میں عدالتوں نے حکم دیا تھا کہ ان افراد کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کی ہدایت درکار ہے، لیکن حکم نامے کو بھی کوئی خاطر میں نہیں لایا۔ زمینی حالات یہ ہیں کہ عدلیہ اپنی ساکھ یا اہمیت سے محروم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ادارے بھی اپنے آئینی فرائض ادا کرنے سے معذور نظر آتے ہیں، وہ صاحبان اقتدار کی تابع داری کر رہے ہیں، دستور کی کتاب کے برعکس جو حکم انہیں ملتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ یہ اور کچھ دیگر عوامل انسان کو باور کرانے کے لیے کافی ہیں کہ پس پردہ قوتوں کے ذہن میں کیا ہے اور اس طرز عمل سے وہ دراصل کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ رفتہ رفتہ لیکن یقینی طور پر ہم آئینی راستے اور اس میں ملک اور اداروں کی فعالیت کے لیے درج رہنمائی سے دور ہٹ رہے ہیں۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ منصف کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دہلی میں G20 چوٹی کانفرنس کے لیے سخت سیکورٹی، ٹریفک تحدیدات کے باعث شہر کی سڑکیں سنسان۔ گھوسی میں بی جے پی کی ہار، سماجوادی پارٹی کا قبضہ برقرار۔ انتخابی نتائج کا اعلان، اپوزیشن کو 4 اور بھگوا جماعت کو 3 اسمبلی نشستیں حاصل۔ سامعین، اسی اخبار یعنی روزنامہ منصف نے ایک خبر شائع کی ہے جس کا عنوان ہے ضوابط کی تکمیل پر انڈیا کو بھارت تسلیم کر لیا جائے گا اقوام متحدہ۔ اخبار لکھتا ہے کہ اقوام متحدہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ نئی دہلی کی جانب سے انڈیا کو بھارت سے موسوم کرنے کے لیے تمام ضابطوں کی تکمیل کی جاتی ہے تو عالمی ادارے کے ریکارڈز میں بھارت کا استعمال کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے NDTV کو بتایا کہ جب بھارت نام کی تبدیلی کے لیے تمام ضوابط کی تکمیل کر دیتا ہے تو اقوام متحدہ کے ریکارڈز میں نام تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب صدر جمہوریہ ہند محترمہ دروپتی مرمو کی جانب سے G20 چوٹی کانفرنس کے مہمان بیرونی قائدین کے اعزاز میں ترتیب دیے جانے والے عشائیے کے دعوت ناموں پر انڈیا کے بجائے بھارت درج کرنے پر ایک سیاسی تنازع کھڑا ہو گیا۔ دوجارک جو دہلی میں G20 چوٹی کانفرنس کے حاشیے پر بات کر رہے تھے، کہا کہ بحث پر تبصرہ کرنا اقوام متحدہ کے لیے موضوع نہیں ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے شیعوں کے عظیم مجتہد اور دانشور و متفکر ملا احمد نراقی سے، کہ جو فاضل نراقی کے نام سے مشہور ہیں، آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ملا احمد نراقی سن 1185 ہجری قمری میں ایران کے شہر کاشان کے مضافات میں واقع نراق نامی ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد علامہ مہدی نراقی تھے، کہ جو محقق نراقی کے نام سے معروف اور بہت ہی بڑے ریاضی دان اور روشن فکر فلسفی کے نام سے مشہور تھے۔ کہتے ہیں کہ علامہ محقق نراقی وہ سب سے پہلے ایرانی دانشور تھے جنہوں نے علم نجوم کے متعلق تحقیق کی تھی اور مغربی دانشوروں کے ایجادات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ملا احمد نراقی نے بچپن اور جوانی کے دور میں اپنے والد ماجد سے کسب فیض کیا۔ آپ کی عمر نے ابھی 20ویں بہار میں ہی قدم رکھا تھا کہ علم و حکمت کی تلاش ہو جستجو کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ نجف اشرف ہجرت کی اور علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے درس میں شریک ہوئے، اور علامہ وحید بہبہانی کی رحلت کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے۔
فاضل نراقی کے استاد علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی وفات حسرت آیات کو ابھی 4 برس ہی گزرے تھے، اور وہ اپنے استاد کے غم میں مضمحل و غمزدہ تھے کہ اچانک سن 1209 ہجری قمری میں اپنے حکیم و علیم والد ماجد اور دوست کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ ایسے باپ کا فقدان کہ جس نے قدم قدم پر اپنے بیٹے کو علم و اخلاق کے زیور سے آراستہ کیا تھا، ملا احمد کے لیے یہ ایک نہایت ہی بڑا غم تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ علم و دانش کا راستہ ان کے لیے بند ہو جائے، لہذا ایک بار پھر نجف اشرف جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ جیسے علامہ بحر العلوم اور علامہ کاشف الغطا سے کسب فیض کریں۔ اس دوران آپ مختلف علوم و فنون جیسے فقہ، اصول، عقائد، اخلاق، شعر گوئی، عرفان، فلسفہ، منطق، حساب اور ہندسہ وغیرہ میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کر صاحب نظر قرار پائے۔
ملا احمد نراقی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے اور شہر کاشان میں مکمل طور پر سکونت اختیار کر لی، اور چونکہ علم و عمل سے مالا مال اور لوگوں کے درمیان نہایت ہی اہمیت کے حامل تھے، لہذا مقام مرجعیت پر فائز ہوئے اور اپنے والد ماجد کی طرح عوام کی تمام مذہبی اور سیاسی ذمہ داریوں کو قبول کر لیا۔ آپ ہمیشہ غریب و کمزور عوام کے رفاہ اور سکون و آسائش کی فکر میں رہا کرتے تھے، اور مختلف مواقع پر علاقے کے مظلوم عوام کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے اقدامات انجام دیے اور ظالموں اور جابروں سے مقابلے کے لیے قیام کیا۔ اگرچہ اس عالم جلیل القدر کا دربار میں بہت زیادہ احترام و اکرام کیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی بھی ظالم حکومت کے مقابلے میں خاموش نہیں رہے۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ وہ حاکم جو فتح علی شاہ کی جانب سے کاشان کے لیے مقرر ہوتے تھے، وہ عوام پر ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آتے تھے اور ملا احمد نراقی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ان حاکموں کو جو بادشاہ کی طرف سے کاشان کے لیے معین ہوتے تھے، ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے شہر سے باہر نکال دیا۔
ظلم و ستم کے مقابلے میں فاضل نراقی کی استقامت اور بادشاہ کی طرف سے مقرر کیے جانے والے حاکموں کو شہر سے باہر نکالنا بادشاہ کی ناراضگی کا باعث بنا، لہذا بادشاہ نے اس عالم بزرگ کو دارالحکومت تہران بلوایا اور نہایت ہی خصومانہ اور غصے کے عالم میں آپ پر حکومت کے امور میں مداخلت کا الزام عائد کیا۔ جب ملا احمد نراقی نے بادشاہ کے ظلم پر اصرار کی نوعیت دیکھی تو اپنی آستینوں کو چڑھایا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے خداوند عالم کو مخاطب کر کے عرض کیا، خدایا، اس ظالم بادشاہ اور حاکم نے لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہے اور میں نے اس ظلم و ستم کو رفع دفع کیا، مگر یہ ظالم مجھ پر غصہ کر رہا ہے۔ ملا احمد نراقی نے بادشاہ پر لعنت و ملامت کرنا چاہی، مگر بادشاہ کے جو اس بزرگ عالم تشیع کے قدرت و ایمان اور ارادے سے باخبر اور اس پر یقین رکھتا تھا، ڈر گیا اور اپنے تخت سے اٹھ کر ملا احمد نراقی کے پاس آیا اور بڑی ہی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ان کا ہاتھ پکڑا اور ملا احمد سے بڑی ہی منت و سماجت کی کہ خدا کے واسطے مجھ پر لعنت و ملامت نہ کریں۔ اس کے بعد ملا احمد نراقی سے مشورہ اور اسے قبول کر لینے کے بعد کاشان کے لیے ایک شائستہ حاکم کو منسوب کر دیا۔ اس تاریخی واقعے کے علاوہ ملا احمد نراقی کی معنوی قدرت و طاقت اور عوام میں ان کے بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ بات بخوبی کہی جا سکتی ہے کہ فتح علی شاہ اپنے تمام غرور و تکبر اور جاہ و جبروت رکھنے کے باوجود ملا احمد نراقی کی معنویت اور ان کے بلند مقام و مرتبے سے آگاہ تھا اور ان کا معتقد بھی تھا، لہٰذا اس نے بے حد منت و سماجت اور عذر خواہی کی اور آپ سے عاجزانہ درخواست کی کہ نفرین یعنی لعنت و ملامت نہ کریں۔
سامعین، علامہ ملا احمد فاضل نراقی کا ایک تحقیقی میدان تعلیم و تربیت سے مخصوص تھا۔ آپ اس میں اہم صاحب نظر تھے اور آپ کے بعد محققین نے آپ ہی کی راہ کو آگے بڑھایا ہے۔ اس جلیل القدر عالم دین کی نظر میں انسان کی زندگی میں تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس میں سے بنیادی ترین چیز کرامت نفس ہے۔ اگر ہم عزت نفس کی تعریف کو سادہ اور عام زبان میں بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عزت نفس یہ ہے کہ انسان اپنے کو محترم اور با عظمت سمجھے۔ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کا تصور رکھے گا تو اپنے رفتار و کردار کو اس سے ہم آہنگ کر کے پیش کرے گا اور کبھی بھی پست اور برے امور کو انجام نہیں دے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کا نفس عزت و شرافت سے سرشار ہوگا وہ کبھی بھی اسے گناہوں کی آلودگیوں سے ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ بہت سے عوامل ہیں جو نفس کو کرامت یا عزت دار بناتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عامل وہ میل جول ہے جس کا سروکار بچپن میں گھرانے اور دوست و احباب کے ساتھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے وارد ہونے والی روایتوں میں عزت نفس اور اس کے احترام کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔
علامہ فاضل نراقی علیہ الرحمہ کی نظر میں خداوند عالم سے تقرب اور انسان کے لیے اس کی رضا کا حصول بہترین کمال تصور ہوتا ہے، اور یہ وہی عظیم ہدف ہے جو انسانیت کے تمام مراحل میں اعلیٰ مدارج طے کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ علامہ فاضل نراقی تزکیے کو تعلیم پر مقدم قرار دیتے ہیں، یعنی نفس کو تمام برائیوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرنا مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرنے پر مقدم ہے۔ یہاں تک کہ آپ بھی بے شمار علماء دین کی طرح معتقد ہیں کہ تزکیے نفس کے بغیر حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور اصول کہ جس پر آپ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، فعالیت و سرگرم رہنا ہے، یعنی انسان علم سیکھنے میں بہت زیادہ سرگرم رہے اور اس راہ میں سستی اور کوتاہی سے کام نہ لے، تاکہ اس تعلیم کے ذریعے اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہو، نہ یہ کہ ایک چیز کا علم دوسرے علوم پر ذخیرہ ہوتا رہے۔ اسی طرح سے علامہ نراقی علیہ الرحمہ تعلیم و تربیت میں جس چیز پر اعتماد کرتے ہیں وہ انسانوں کی قوت و توانائی کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
علامہ فاضل نراقی تربیتی امور کی تحلیلی بحث میں چند خاص روشوں کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ ان روشوں میں سے ایک روش جو کچھ حافظے میں موجود ہے اس کی تمرین اور تکرار کرنا ہے، اور اس روش کو مطالب کے یاد کرنے اور اسے حافظے میں محفوظ کرنے کی بہترین روش اور ذہنی ملکہ حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، جس پر عقلی بلوغ اور تمیز و ادراک کی قوت تک پہنچنے سے پہلے توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے علمی گفتگو اور مباحثے کو بھی افکار کی آزادی اور علم و ثقافت کی ترقی کا سبب قرار دیا ہے، اسی طرح سے اس عالم جلیل القدر نے شاگردوں کی تعلیم و تربیت میں الفت و محبت کو ایک مؤثر عامل قرار دیا ہے، اور اس بات پر مکمل یقین کیا ہے کہ اگر استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ خالصانہ محبت سے پیش آئے اور تزکیہ و تعلیم کو استحکام بخشے تو بہترین شاگرد معاشرے کے حوالے کر سکتا ہے۔ علامہ نراقی فرماتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے بہترین اور ذہن انسانی میں نفوذ کرنے والی روش یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ اپنے اخلاق و کردار سے اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ عمل ثابت ہو سکیں۔
ملا فاضل نراقی کے آثار میں تقریباً 30 کتابیں مختلف موضوعات پر آج بھی موجود ہیں، جیسے شعر، فقہ، اصول فقہ، اخلاقیات اور ریاضیات۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب معراج السعادہ ہے، جو اخلاق اسلامی کے موضوع پر تحریر کی گئی ہے۔ کتاب معراج السعادہ کو آپ کے والد ماجد ملا مہدی نراقی کی معرکۃ الاعلیٰ کتاب جامع السعادات کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ ملا احمد کے جو علم، دین و اخلاق میں ملنے والی توفیقات میں خود کو اپنے حکیم و متقی والد ماجد کا مرہون منت قرار دیتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں اپنے والد کا نہایت ہی خاضعانہ اور مؤدبانہ انداز سے ذکر کیا ہے، اور اپنے والد کے طرز تفکر اور علمی گتھیوں کو سلجھانے میں انہی کی روش کو اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والد ماجد نے فقہ کے موضوع پر معتمد الشیعہ کتاب لکھی، جبکہ آپ نے مستند الشیعہ کو فقہی کے موضوع پر البتہ تفصیل و تشریح کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ فاضل نراقی نے کتاب معراج السعادہ اپنے بابا کی کتاب جامع السعادات کی تکمیل کے لیے تحریر کیا ہے۔
کتاب معراج السعادہ صرف علماء و محققین کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے تحریر کی گئی ہے، اس لیے مؤلف محترم نے کتاب کی عبارت کو نہایت ہی آسان و سلیس زبان میں تحریر کیا ہے اور علمی پیچیدگیوں سے دور رکھا ہے، جبکہ جامع السعادات میں مؤلف محترم نے عقلی استدلالات سے زیادہ استفادہ کیا ہے لیکن علمی زبان اپنایا ہے۔ اسی وجہ سے فتح علی شاہ قاجار نے ملا احمد نراقی سے درخواست کی کہ اس کتاب کا خلاصہ کریں اور جو اہم مطالب ہیں ان کا فارسی زبان میں ترجمہ کریں تاکہ فارسی زبان کے مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ملا احمد نراقی نے اس کتاب کا خلاصہ کرتے وقت نہ صرف یہ کہ عام و سلیس زبان کا انتخاب کیا بلکہ اس کتاب کے بہت سے علمی مطالب کو معزہ اور دلسوز نصیحتوں سے بھی زینت بخشی، جس نے کتاب میں چار چاند لگا دیا۔ اسی طرح سے آپ نے اس کتاب میں موضوع کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیات اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے معصورہ روایات، حکمہ کے اقوال، مفکرین اور دانشوروں اور شعرا کے اشعار بھی شامل کیے، جس نے کتاب کے مطالب کو اور زیادہ دل نشین بنا دیا۔
سامعین، اس پروگرام میں ہم نے 13ویں صدی ہجری قمری کے بزرگ فقیہ علامہ فاضل نراقی علیہ رحمہ کی پاکیزہ زندگی کے کچھ اہم نقوش کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اس عظیم متقی و پیشوا کے حالات زندگی میں اور بھی بے شمار عمدہ مطالب موجود ہیں جسے ہم ایک پروگرام میں بیان کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے آئندہ کے پروگرام میں بھی ہم اسی کریم النفس عارف کامل فقیہ کے بارے میں ان کی خدمات کے باب کو واہ کریں گے جسے ملا احمد نراقی نے تحریر کیا ہے۔ سامعین، جب تک کے لیے ہم آپ کو خداوند حکیم کے بارگاہ میں سپرد کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰا شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا.
سامعین, انسانوں کو اپنے طول سفر کے دوران سر چھپانے کی جگہ کی ضرورت قدیم الایام سے رہی ہے. ایران کی سرزمین پر بھی ماضی بعید میں راستے کے درمیان پناہ گاہیں اور ٹھہرنے اور آرام کرنے کی جگہیں بنائی جاتی تھیں کہ جن میں سے بہت سو کا شمار اس دور کے طرز معماری اور ہنر و فن کے شاہکار کے طور پر ہوتا ہے. عصر اسلام میں مختلف شہروں کے درمیان رفت و آمد میں اضافے کے سبب صحرائی اور کوہستانی راستوں اور سڑکوں پر بھی اس قسم کی عمارتوں کی تعمیر و توسیع کو نمایاں فروغ حاصل ہوا. مجموعی طور پر کاروان سراؤں کو کارکردگی کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, اندرون شہر کے کاروان سرا اور بیرون شہر کے کاروان سرا. اندرون شہر کے کاروان سراؤں کو سرائے تیم یا تیمچہ کہتے تھے کہ جو برسوں سے چھوٹے بازاروں میں تبدیل ہو گئے ہیں. ایران کے بازاروں کی گفتگو میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کاروان سرا مختلف شہروں سے آنے والے تجارتی سامانوں کے آنے اور وہاں سے دیگر شہروں میں منتقل کرنے کی جگہ ہوتے تھے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوک میں سامانوں کی فروخت یا سامانوں کے انبار میں تبدیل ہو گئے, لیکن شہروں سے باہر موجود کاروان سرا یا بیابانوں اور صحراؤں میں بنائے گئے کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے اور اس میں مسافروں کے آرام کرنے اور ان کے چوپایوں کی حفاظت کے لیے بھی جگہ ہوتی تھی. اسی طرح کاروان سراؤں میں ٹھہرنے کے وقت قافلے والوں کو سیکیورٹی فراہم کیا جانا ایک اہم مسئلہ تھا, اور اس سلسلے میں راہزنوں سے قافلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکیورٹی کی تدابیر اختیار کی جاتی تھی.
اسی سبب سے کاروان سراؤں کے اندر کی فضا ایک دوسرے سے مختلف ہوتی تھی. شہر سے باہر کے کاروان سراؤں میں اندر داخل ہونے کا راستہ بہت زیادہ استحکام سے دوچار تھا, اور عام طور پر اندر داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا تھا. اس طرح سے قافلے والوں اور ان کے سامانوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال اور محافظت ہوتی تھی, جبکہ شہروں کے اندر موجود بہت سے کاروان سراؤں کے ایک سے زیادہ داخلی راستے ہوتے تھے تاکہ بازار کے اندر اور پڑوس میں واقع سڑکوں تک دسترسی بہتر طور پر انجام پا سکے. مزین اور خوبصورت کاروان سراؤں کے کوریڈور میں کمرے نامور اور معروف مسافروں کی پذیرائی کے لیے بنائے جاتے تھے. صحن چوکور یا گول ہوتے تھے اور زیادہ تر حوض اس کے بیچ میں واقع ہوتے تھے. سرد علاقوں میں صحن کی جگہ گنبدی چھت والا ایک ہال کاروان سرا کے وسط میں بناتے تھے تاکہ مسافروں کو سردی سے نقصان نہ پہنچے. زیادہ تر ایسے ٹاور یا برج کاروان سراؤں کے گوشوں میں بناتے تھے کہ جس سے محافظت یا دیدبانی کا کام لیا جاتا تھا. صحن کے اطراف میں کمرے بنائے جاتے تھے جو ایک لکڑی کا پاٹ کا دروازہ ہوتا تھا. ان کمروں میں کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں کیونکہ ان کمروں کو صرف رات کے سونے میں استعمال کیا جاتا تھا. ان کمروں کی چھتوں کے اوپر کا حصہ کھلا ہوا مستہ اور سپاٹ ہوتا تھا کہ جس پر گرمیوں کی راتوں میں مسافرین سویا کرتے تھے. کاروان سراؤں کی تعمیر پتھروں اور اینٹوں کے استعمال سے ہوتی تھی. بہت سے کاروان سرا اپنے زمانے کی دیگر عمارتوں کی مانند معماری کی خوبصورتیوں کی حامل تھیں. بعض کاروان سراؤں کی عمارتوں میں ابھی بھی اینٹوں سے بنی ڈیزائنوں, ٹائلوں, گچ اور پتھروں کے استعمال کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے.
ایران کے کاروان سرا اس لحاظ سے کہ متنوع آب و ہوا کے حامل تھے, اس لیے متنوع اور مختلف شکلوں میں بنائے جاتے تھے کہ جن کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس میں پہلا کوہستانی علاقوں میں مکمل طور پر کورڈ کاروان سرا ہے. اس طرح کے کاروان سرائے راستوں کے کنارے واقع چھوٹے مسافر خانوں سے لے کر شاہ عباس صفوی کے زمانے کی شاہی عمارتوں پر مشتمل ہے. ان عمارتوں کے سادہ نمونوں میں گنبدی چھت کا حامل مرکزی ہال گنبد والے کمروں کی لائن میں اور متعدد استبل بھی اسی لائن میں ہیں. کوہستانی کاروان سرائے میں متعدد چولہے یا دیواروں پر کمرے گرم کرنے کے وسائل نصب تھے. یہ عمارتیں ہر طرف سے بند اور کورڈ ہوتی تھیں تاکہ کوہستان کی شدید سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کو کمروں میں داخل ہونے سے روکا جا سکے. اس قسم کے پرکشش کاروان سراؤں میں سے آذربائیجان میں کاروان سرائے شبلی اور کاروان سرائے گدوک کا نام لیا جا سکتا ہے. کاروان سرائے گدوک شمالی ایران میں سواد کوہ شہر کے نزدیک واقع ہے اور ماضی میں کاروان سرائے شاہ عباس سے مشہور تھا. اس کاروان سرا کے متعدد کمرے گچ کے ڈیزائنوں اور دیدہ زیب ٹائلوں سے مزین ہیں. تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ اس کاروان سرا میں شاہی اور سلطنتی کاروان ٹھہرا کرتے تھے.
سامن، جنوبی ایران میں واقع خلیج فارس کا علاقہ قدیم الایام سے تاجروں کی آمد و رفت اور سامانوں کی درآمدات و برآمدات کا مرکز رہا ہے۔ اسی سبب سے اس حدود میں بہت زیادہ کارواں سرائے بنائے گئے۔ یہ کارواں سرائے خلیج فارس کی گرم و مرطوب آب و ہوا اور جغرافیائی صورتحال کے پیش نظر خاص معماری کے حامل ہیں۔ ان کارواں سراؤں میں بیشتر میں مرکزی صحن نہیں ہے۔ یہ کارواں سرائے چار گوشوں والی عمارت ہیں کہ جن میں ایک مرکزی حال ہوتا ہے کہ جو جمع کی علامت میں بنائے گئے ہیں۔ کمروں کے سامنے پتھر کا ایک بڑا چبوترا ہے جو مرکزی حال کے چاروں طرف بنایا گیا ہے۔ ماضی کے سبھی کمروں میں عمارت کے باہری حصے سے بھی ایک دروازہ بناتے تھے تاکہ ساحل کی ٹھنڈی ہوا عمارت کے اندر داخل ہو۔ یہ کارواں سرا بہت زیادہ متنوع ڈیزائنوں سے مزین اور نمایاں خوبصورتی کے حامل ہیں۔ ان عمارتوں کا ایک دلکش نمونہ بندر عباس کے نزدیک کارواں سرائے قلعہ پہلو ہے۔
ان کاروان سراؤں کی ایک اور قسم یہ ہے کہ ان کاروان سراؤں میں مرکزی صحن ہوا کرتے تھے کہ جو ایران کے اہم ترین اور خوبصورت ترین کاروان سرائے شمار ہوتے ہیں۔ یہ کاروان سرائے چند طریقوں سے بنائے گئے ہیں۔ گول کاروان سرائے، متعدد گوشوں والے، دو ایوان والے، ستوندار حال والے، چار ایوان والے اور اسی طرح مختلف ڈیزائنوں والے کاروان سرائے ہوتے تھے۔ ان تمام کاروان سراؤں کی خصوصیت ان کے مرکز میں صحن کا وجود ہے کہ جو ایران کی روایتی معماری سے اس کے بنانے والوں کی دلچسپی کا آئینہ دار ہے۔ ان کاروان سراؤں کے اندر داخل ہونے والے راستے، ٹاورز اور استبل تاریخی ادوار کے پیش نظر مختلف تھے۔ معماری کی اس روش کا ایک مثالی نمونہ کاروان سرائے پاسنگان ہے کہ جو قوم کاشان کے راستے میں واقع ہے اور صفویہ دور میں بنایا گیا ہے۔ اس کاروان سرائے میں ایسے پانی کے ذخائر ہیں کہ جن سے قافلے والے استفادہ کرتے تھے۔ ان کے صحن چوکور شکل کے اور چار ایوانوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ اس کے چار کونوں پر چار ٹاور بنائے جاتے تھے اور اس کے اندر داخل ہونے والے راستے میں خوبصورت محراب نما ڈیزائن بنی ہوتی تھی۔ پاسنگان کاروان سرائے میں چھوٹے کمرے بھی چوپائیوں کی نگہبانی کے لیے بنائے جاتے تھے کہ جن سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کے معماروں کی نظر میں ایک کاروان سرائے کی ساخت کے لیے تمام ضروری لوازمات ہوتے تھے۔ اس کاروان سرائے کی پوری عمارت اینٹوں سے اور بڑے اور محکم پتھروں کے ستونوں پر بنائی گئی ہیں۔ دریا کے کنارے واقع ہونے کے سبب کمروں کی زمین کا فرش زمین سے تقریباً ایک میٹر بلند ہے تاکہ رطوبت اس میں رسوخ نہ کرے۔ طے پایا ہے کہ مستقبل قریب میں کاروان سرائے پاسنگان سیاحوں اور مسافروں کی رہائش اور سیاحت کے مقام میں تبدیل ہو جائے۔
ایران کے کارواں سراؤں کے بارے میں تاریخی کتابوں اور سفر ناموں میں دلچسپ اطلاعات و معلومات موجود ہیں۔ من جملہ اس کے اسپین کے کلاویجو کا سفر نامہ ہے کہ جس میں اس نے ایران کے سفر کے دوران ٹھہرنے کے مقامات کا بہترین انداز میں ذکر کیا ہے۔ اس نے اپنے نشاپور کے سفر میں پہلی رات ایک بڑے کارواں سرائے میں گزاری کہ جو بیابان کے درمیان میں واقع تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ منگل کی صبح ہم گھوڑے پر سوار ہوئے لیکن دو فرسخی گئے تھے کہ ایک عمارت مہمان خانے یا ہوٹل جیسی نظر آئی کہ جسے ایران میں کارواں سرا کہتے ہیں۔ انہوں نے جون 1804 عیسوی میں ایک مدت تک شہر تبریز میں قیام کیا اور وہاں کے کارواں سراؤں اور بازاروں کے بارے میں لکھا کہ پورے شہر میں چوڑی سڑکیں اور وسیع میدان ہیں کہ جن کے اطراف میں بڑی بڑی عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں جداگانہ دکانیں اور دفاتر بھی بنائے گئے ہیں کہ جن سے مختلف استفادے کیے جاتے ہیں۔ جب ہم ان کاروان سراؤں سے باہر نکلتے ہیں تو سڑکوں اور بازاروں میں پہنچتے ہیں کہ جو انواع اقسام کی اشیاء اور اجناس سے بھری پڑی ہیں۔ مثال طور پر ان میں سے بعض دکانوں میں زینت و آرائش کے سامان اور وومنس پرفیومز بیچے جاتے ہیں۔ خواتین دکانوں پر جاتی ہیں تاکہ اپنی خریداریاں انجام دیں۔ یہ بازار بہت پر رونق ہیں۔
شہر سے باہر کے کاروان سراؤں کو اس کے بانی اور اس کے تعمیر کرنے والوں کی بنیاد پر تین قسموں میں تقسیم کرتے تھے: کاروان سرائے شاہی، کاروان سرائے خصوصی اور کاروان سرائے خیریہ۔ شاہی کاروان سرا ایسے مکانات تھے کہ جن کی ساخت کے اخراجات ملک کے خزانے سے پورے ہوتے تھے اور ان کاروان سراؤں سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ ملک کی تعمیر و ترقی اور یا ملک کے خزانے میں جاتی تھی۔ یہ کاروان سرائے شاندار فن تعمیر کا مظہر تھے اور اس کی ساخت میں یکساں روش سے استفادہ ہوا تھا۔ وہاں کے کمرے قافلے والوں کو کرائے پر دیے جاتے تھے اور مسافروں کے نام ایک رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے۔ جو معاملے انجام پاتے تھے ان کو بھی اس رجسٹر میں درج کرتے تھے اور اس طرح سے تجارت کو زیادہ قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی تھی۔ حکومت ان رجسٹروں کی مدد سے ملک کی تجارت کی صورتحال سے مطلع ہوتی تھی۔ کاروان سراؤں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو نجی اور ذاتی ملکیت تھے اور اس کی آمدنی اس کے مالک کو ملتی تھی۔ قاجار کے دور میں بہت زیادہ کاروان سرائے اسی روش پر بنائے گئے ہیں کہ جن میں سے بیشتر چھوٹے اور سادہ معماری کے حامل تھے۔ کاروان سراؤں میں سے فلاحی اور خیراتی کاروان سرائے بھی تھے کہ جس میں مسافروں سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ کاروان سرا مخیر حضرات اور نیک افراد سے متعلق تھے۔ یہ کاروان سرائے مسافروں اور زائروں کی طولانی سفروں کے دوران بہت زیادہ مدد کرتے تھے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔